لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. الحديث. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. میرے مرشد، میرے شیخ، شیخ العرب والعجم، قطب العالم عارف باللہ، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرمائے کرتے تھے کہ اللہ تعالی نے اپنی دوستی کے لیے اور اپنے ولی کے لیے دو چیزوں کا ذکر کیا ہے. اللہ تعالی کی دوستی اور ولایت کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اس سے پہلے آیت میں ذکر کیا کہ اللہ جو ہے حرف تنبیہ ہے، جیسے تنبیہ کے لیے کہا جاتا ہے خبردار، ہوشیار، فارسی زبان میں کہتے ہیں ہی، جیسے مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہی تبر بردارو مردانہ بزن، ہی تبر بردارو مردانہ بزن، کہ یہ جو اللہ تعالی کی محبت کا رستہ ہے یہ تبر نیزہ اٹھاؤ اور مردانہ وار حملہ کرو، یعنی اپنے نفس پر. پھر آگے فرماتے کہ چون علی وار این در خیبر شکن، جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خیبر کے قلعے کو فتح فرمایا، اسی طرح یہ جو نفس ہے اس نفس کو بھی ذرا مردانہ وار حملے سے یہ مفتو ہوتا ہے یہ نفس. تو کیسے فرمائے ہی خبردار. انگریزی میں لکھتے ہیں اٹینشن، یا کہیں لکھتے ہیں ڈینجرس، وارننگ. تو اللہ کے بھی حرف تنبیہ ہے. اور میرے مرشد، میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ کے معنی یہ ہے کہ اپنے کانوں سے غفلت کی روئی کو نکالو اور خوب غور سے سنو. یہ اس کا ترجمہ. مولانا مغرب تک بیٹھیں گے یا مغرب میں کے لیے جائیں گے؟ جائیں گے تو بھی آگے آ جائیں، کوئی بات نہیں، پھاند کے چلے جائیے گا. لغاری صاحب کو بھی آگے لے آئیں. بیٹا تھوڑا سا جگہ بناؤ. صحیح تمام بھی آج. کوئی بات نہیں، آپ ٹانگ اڑا سکتے ہیں جہاں بھی چاہے. ان کی ٹانگ میں رکاوٹ نہ ڈالنا، کیونکہ میں نے ان کو ٹانگ اڑانے کی اجازت دے دی ہے. تو اللہ حرف تنبیہ ہے. کیا مطلب؟ اپنے کان سے غفلت کی روئی کو نکالو، غور سے سنو. ان اولیاء اللہ, یہ جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں, لا خوف علیہم, قیامت کی ہولناکی کا ان کو کوئی خوف نہیں ہے. اللہ کے دوست ہیں, دوست کے پاس جا رہے ہیں, ڈریں گے. اور ولا ہم یحزنون, اور دنیا کے چھوٹنے کا ان کو کوئی غم بھی نہیں ہے. فانی دنیا کو چھوڑ کر, فانی دنیا کو چھوڑ کر غیر فانی مولا کے پاس جا رہے ہیں. ترقی من الادنا الى الاعلا ہے. عارضی زندگی کو چھوڑ کر ہمیشہ کی مزے والی زندگی میں جا رہے ہیں, ان کو غم ہوگا. اب یہ اولیاء اللہ ہیں کون؟ الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے. اور وہ کانوا یتقون, اور تقوی سے رہنے والے. ایمان زندگی میں ایک مرتبہ لایا جاتا ہے, اس لیے ماضی سے ذکر کیا. آمنو ماضی سے ذکر کیا, کیونکہ ایمان ایک مرتبہ آتا ہے. ایک دفعہ ایمان کا پاسپورٹ بن گیا, اب یہ تا حیات ہے. اور دوسری صفت ہے تقوی. تقوی کس کا نام ہے؟ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا, اپنے نفس کو روکنا. ہوا یہوی کہتے ہیں, والنجم اذا ہوا, گر جانا جب ستارے گر گئے. یعنی ایسے کام کہ جس کی وجہ سے انسان ذلت کی رسوائیوں کے کھڈے میں چلا جائے, ایسے کاموں سے اپنے آپ کو روکنا, یہ ہے تقوی. کیونکہ جگہ جگہ کھڈے ملیں گے, جگہ جگہ کھڈے ملیں گے, اور تمہیں ایسے چیزوں سے واسطہ پڑے گا کہ تمہارے تقوی کے جو قدوم ہیں وہ متزلزل ہو جائیں گے, ڈگمگانے لگیں گے, تم پھسلنے لگو گے. ایسے مواقع سے تمہارا واسطہ پڑے گا, لیکن تم تقوی پر قائم رہنا. یہاں تک کہ اگر تم گر بھی جاؤ تو توبہ کے سہارے پھر کھڑے ہو جانا. تو ہم تم کو دائرہ تقوی سے خارج نہ ہونے دیں گے, لیکن اگر تم اپنی بشریت کی بنا پر, اپنی کمزوری کی بنا پر گر بھی جاؤ تو توبہ کے آنسو سے غسل کر کے پھر پاک صاف ہو جانا. تو ہم تمہیں تقوی سے نکلنے نہ دیں گے. بس یہی ولی اللہ ہے. میرے مرشد, میرے شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, دنیا میں کوئی مالک اور آقا کسی غلام کو اپنا دوست نہیں بناتا. زیادہ سے زیادہ اس کو انعام دے دے گا, کہے گا تم یہ عہدہ لے لو, یہ انعام لے لو, یہ بھی لے لو, لیکن دوست نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جو مالک ہیں, سارے عالم کے پیدا فرمانے والے ہیں, خالق بھی ہیں, مالک بھی ہیں, اور ہمارا ان سے عالم کیا ہے؟ چہ نسبت خاک رہا بعالم پاک, کوئی نسبت نہیں ہے ہماری ان سے. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ دوستی کی پہل فرما رہے ہیں کہ تم تقوی اختیار کرو تو تمہاری گردن سے غلامی کا توق نکال کر تمہارے سر پر اپنی دوستی کا, ولایت کا تاج سجا دیں گے. آپ بتائیے کہاں ہم جیسے ناپاک, کہاں مولا پاک, کوئی نسبت ہے؟ ہم تو فانی اور مالک مولا غیر فانی, ہم سراسر ناپاک اور وہ مولا, ان کی عظمتیں, ان کی شان, سبحان اللہ, ہر عیب سے منزہ. تصور نہیں ہے وہاں پر ناپاکیوں کا, لیکن وہ مالک سبحان اللہ پھر بھی دوستی کے لیے فرما رہے ہیں کہ ہمارے بن جاؤ, سبحان اللہ. اور کس چیز کو چھوڑنا ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ دیکھو, ایک آدمی آپ کے پاس ٹھہلا ہے, ایک شخص اس کو ملا جو کہ رئیس ہے, سخی بھی ہے. اس نے پوچھا تمہارے تھیلے میں کیا ہے؟ اس نے کہا بس کچھ کار کباڑ کی چند چیزیں ہیں. کہا اچھا اس کو پھینک دو, اس کے بدلے میں میں تمہیں ایک بہت قیمتی چیز دوں گا. اس نے کہا اچھا. اس نے اس پر اعتماد کرتے ہوئے اس کو پھینک دیا. اس رئیس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک چیز اس میں تھیلے میں ڈال دی. اب اس نے تھیلا دیکھا تو اس میں بہت قیمتی ہیرا تھا. تو میرے مرشد فرماتے ہیں بتاؤ وہ جو اس نے کاڑ کباڑ پھینکا اب اس کے پھینکنے کا اس کو غم ہوگا کہ اس کے بدلے میں ہیرا مل گیا؟ فرمایا اسی طرح گناہ کے گندی تقاضے گندی چیزیں پھینکو اس کے بدلے میں ہماری دوستی اور ولایت کا موتی لے لو. اب آپ بتائیے یعنی اللہ تعالی نے اپنی دوستی اور ولایت کے لیے کوئی عبادتیں نہیں فرمائی, تقویٰ فرمایا کہ گناہ چھوڑو تو ہمارے ولی اور دوست بن جاؤ گے, تقویٰ کا موتی ہم تمہیں دے دیں گے, اپنی دوستی اور ولایت کا موتی دے دیں گے. بتائے اگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ساری زندگی سجدے میں گرے رہو پھر بھی ہم اللہ کی دوستی اور ولایت کے لائق نہ بنتے کیونکہ ان کی عبادت کا حق ہم ادا کر نہیں سکتے. لیکن کیا فرمایا؟ گندی چیزیں دے دو, گناہوں کے کنکڑ پتھر دے دو. ایک بزرگ فرماتے جمادے چند دادم جا خریدم, جمادے جا خریدم, کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں گناہوں کے تقاضوں کے چند کنکڑ پتھر دیے اور اس کے بدلے میں جا یعنی جانے جان کو پا گیا. فرماتے ہیں بحمد اللہ, میرے شیخ ہی شعر سنایا کرتے تھے بحمد اللہ کہ عجب ارزاں خریدم, اللہ تعالیٰ کو ہم نے کتنا سستا پایا کہ گناہوں کی غلاظت ناپاکیاں اس کو دے کر اس کے بدلے میں ہمیں اللہ مل گیا, تو اللہ تعالیٰ کا سودا کتنا سستا نکلا. اور فرمایا کرتے تھے کہ ایک مجذوب تھا وہ جا رہا تھا, چلتے چلتے نگاہ اٹھائی آسمان کی طرف دیکھا گویا اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا یا اللہ آپ کی کیا قیمت ادا کروں کہ آپ مجھ کو مل جائے. تو آسمان سے آواز آئی کہ دونوں جہان ہم پر فدا کر دے, دونوں جہان دے دے اس کے بدلے میں ہم تجھے مل جائیں گے. تو مجذوب کیا کہتا ہے؟ رونے لگا, کہتا ہے کہ قیمت خود ہر دو عالم گفتائی, کہ اللہ آپ نے اپنی قیمت دونوں عالم بتائے ہیں. نرخ بالا کن کہ ارزانی حدوز, اپنی قیمت اور بڑھائیے, ابھی تو آپ بہت سستے ہیں. یعنی دونوں جہان بھی اللہ کے ہیں, وہی دونوں جہان جس کے مالک اللہ ہے وہ دے کر اللہ کو پانا, اللہ اکبر. تصور کریں کہ دونوں جہان ایک کے پاس ہے اور ایک کے پاس خالق کے دو جہان ہیں. سبحان اللہ. بس کیا کہا؟ اتنے سے فرمایا کہ گناہ مت کرو. صرف کیا فرمایا؟ گناہ مت کرو. کوئی بڑی بڑی عبادتیں اور چیزیں نہیں مانگی ہم سے, صرف اتنا فرمایا ہے کہ ہماری نافرمانی مت کرو, گناہ مت کرو. اللہ اکبر. سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے, یہ حدیث شریف ذرا طویل ہے اس کا ایک ٹکڑا ہے, کہ فرمایا کہ ابو ہریرہ پانچ چیزیں بتائیں جس میں سے ایک بات فرمائی کہ اتق المحارم, اے ابو ہریرہ گناہ سے بچ جا, جس چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا اس سے بچ جا. تو تکن اعبد الناس, اعبد اس میں تفضیل ہے کہ تو تمام انسانوں میں سب سے بڑا عبادت گزار بن جائے گا. صرف گناہ سے بچ, جس چیز کو اللہ نے حرام فرمایا اس سے بچ جا تو تمام انسانوں میں, اعبد الناس فرمایا تمام انسانوں میں سب سے بڑے ہیں جو تقویٰ سے رہتا ہے گناہ سے بچتا ہے. میرے مرشد میرے شیخ رحمت اللہ علیہ ایک بات فرمایا کرتے تھے, واقعہ اکثر سناتے تھے, کہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے شیخ حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب ہردوئی جو میرے شیخ کے شیخ تھے رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ کے خلیفہ تھے, ہندوستان ہردوئی میں رہتے تھے. حضرت کی میں نے زیارت کی ہے, حضرت کی زیارت بھی کی ہے الحمدللہ, اور حضرت کی جوتی بھی اٹھائی ہے, اور الحمدللہ حضرت کے پیر بھی دبائے ہیں الحمدللہ, حضرت والا ہردوئی کی. بلکہ جیسے میں نے گزشتہ ہفتے عرض کیا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی عطا فرمائی ہے, تو جب میری پہلے بیٹی کی ولادت ہوئی تو اس کی تہنی کے لیے کھجور بھی حضرت سے لی تھی اور شہد پہ بھی دم کروایا تھا. اور مزے کی بات بتاؤں کہ جب ہوئی تو وہ کھجور میں نے اور گھر والی نے کھا لی, شہد بھی خود کھا لیا اور اپنی بچی کی تہنی حضرت سے کروا لی. ایک مرتبہ حضرت والا کی بات یاد آئے گی میں اپنے شیخ کی بات کہ حضرت والا نے فرمایا کہ دیکھو بھائی جب اولاد کی پیدائش ہو تو ایک سنت ہے اس سنت کا نام ہے سنت تحنیق اور وہ سنت تحنیق یہ ہے کہ کسی اللہ والے سے کسی بزرگ سے عالم ربانی سے کھجور وغیرہ چھوارا چبا کر اس کا چبایا ہوا ٹکڑا وہ بچے کو بچی کو کھلانا اس کو سنت تحنیق کہتے ہیں یہ بھی سنت ہے تو ایک صاحب تھے وہ مجلس میں بیٹھے تھے بڑے میاں اگلے دن آئے حضرت کو کھجور دے دی کہ حضرت تحنیق ادا کرنی ہے حضرت یہ حضرت نے فرمایا اچھا حضرت نے منہ میں لی اس کو اچھی طرح چبایا اور اس کو فرمایا کہ اچھا بھائی کوئی ٹشو وغیرہ دے دو تو اس میں رکھ دوں کہا نہیں حضرت ٹشو نہیں مجھے ہاتھ میں دے دے تو حضرت پوچھا کس کی سنت تحنیق ادا کرنی ہے اس نے کہا حضرت میری فرمایا بھائی یہ تو بچے کی ہوتی ہے کہ حضرت میں کیا کروں میری تو ہوئی نہیں تھی تو میں نے کہا اب کم سے کم جب میرے والدین کے اختیار میں تھا انہوں نے نہ کی لیکن اب تو میرے اختیار میں ہے اب میں ادا کرتا ہوں حضرت بھی بہت ہنسے کہ اس کو دیکھو کیسے ادا کر رہی ہے سبحان اللہ یہ بھی کیسا دیکھیے محبت بھرا ذوق ہے نا کیسا محبت بھرا ذوق ہے ایک تو سنت کی محبت پھر اللہ والے کی محبت واہ اور شیخ کی محبت جسے مل جائے ہمارے بزرگوں نے فرمایا واہ واہ جس کو شیخ کی محبت مل جائے اللہ تعالی کی محبت کا راستہ بڑا آسان ہی نہیں بلکہ لذیذ اور مزیدار بھی ہو جاتا ہے ایسی چیز ہے تو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ کے ساتھ تھے میرے شیخ کا واقعہ ہے کہ جدہ میں تھے اور جدہ سے مکہ شریف کی حاضری تھی اس لیے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کا ادب حضرت میں ادب بہت زیادہ تھا اور الفاظ میں بھی ادب اس لیے حضرت کبھی اپنے لیے یوں نہیں فرماتے تھے کہ میں نے فرمایا فرماتے تھے اتنا ادب تھا اتنی عاجزی تھی تواضع فرماتے تھے کہ اختر یہ کہتا ہے آ مریدین کا مجمع بڑے بڑے علماء بھی موجود ہیں لیکن حضرت آپ کتابیں بھی پڑھ لیں ان کتابوں میں بھی ایسے ہی لکھا رہتا ہے وہی آواز میں کہ اختر آپ سے یہ عرض کرتا ہے اختر آپ سے کہتا ہے اور کبھی بہت محبت سے اور درد سے فرماتے تھے اختر فریاد کرتا ہے کہ اللہ کے لیے گناہوں کو چھوڑ دو اور ایک مرتبہ ایسے بھی فرمایا اگر تم کو اپنی جان پر رحم نہیں آتا تو اس بڈھے کی جان پر رحم کرو کیا درد بھری اللہ اکبر فریاد فرد اس لیے یہ بھی فرماتے تھے کہ دیکھو اپنے اللہ والوں کے لیے شیخ کے لیے بھی مت بولو کہ میرے شیخ مکہ شریف یا مدینہ شریف تشریف لے گئے یہ مت بولو بڑوں کی دربار ہے وہ اگر کوئی عالم ہے عالم ربانی بھی ہے اس کی عظمت ہے لیکن مکہ شریف اور مدینہ شریف کے مقابلے میں تو نہیں ہے نا وہ اس لیے فرمایا کرتے تھے یوں کہا کرو اپنے شیخ کے لیے بھی کہ حاضری کے لیے گئے عمرے کی حاضری مکہ شریف کی حاضری مدینہ شریف کی حاضری بھائی بڑوں کا دربار ہے وہ یہ نہ کہو کہ مدینہ شریف تشریف لے گئے وہاں کیا تشریف بڑے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا تشریف لے کر جائیں گے حاضری دیں گے مکہ شریف حاضری دیں گے سبحان اللہ دیکھیں کتنا ادب اتنا فرماتے تھے دیکھو چشمے کو ٹوپی کو قرآن پاک پر مت رکھو اور اسی طریقے سے بازو کی ایک عادت ہوتی کہ ٹوپی گئے ٹوپی بس ایسے یوں ڈال دی اسی لیے اس کو ناپسند کیا کہ مسجدوں میں ٹوپی مت رکھو یہ تو ٹوپی کی بے حرمتی ہے بے عزتی ہے توہین ہے کہ جی ٹوپی آئے کوئی پاؤں سے مارتا ہے اور کوئی ٹوپی آئے دھڑ کر کے یوں پھینک دی ایسے اٹھا کے پھینک دینا اتنا فرماتے تک بھی فرماتے تھے کہ اپنی جوتی بھی جب رکھو آرام سے رکھو ایسے کر کے مت پھینک دو چھوڑ دو ادب بہت بڑی چیز ہے چشمے کو اس لیے فرماتے تھے کہ قرآن پاک پر بخاری شریف کو مت رکھو
قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، بخاری شریف کی عظمت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، لیکن بخاری شریف کو بھی قرآن پاک پر نہ رکھے اور بخاری شریف پر فقہ کی کتاب کو نہ رکھے، سبحان اللہ، یعنی حدیث شریف کی کتاب پر فقہ کی کتاب نہ رکھے، فقہ کی کتاب پر تصوف کی کتاب نہ رکھے، دیکھا آپ نے صاحب، بندے کے تعلق شعبہ تصوف سے ہے، لیکن اس کے باوجود کتنا ادب ہے، دیکھیں، سمجھایا کہ تصوف کی کتاب کو بھی فقہ پر مت رکھو، کیونکہ تصوف بھی فقہ کے تابع ہے، کیا دیکھیے کتنا اعتدال ہے، سبحان اللہ. تو فرماتے کہ حضرت والا ہردوئی کے ساتھ ہم جا رہے تھے اور وہاں کا گرمی کا موسم تھا، خوب گرمی تھی، تو حضرت کے جو گاڑی چلانے والے تھے وہ حضرت والا ہردوئی کے خلیفہ ہیں، انجینئر انوار الحق صاحب، ابھی بھی، اب وہ ریٹائر ہو گئے، مدینہ شریف میں رہتے ہیں وہ مرنے کے لیے، کیونکہ حدیث شریف میں آیا نا کہ تم میں سے جس کو استطاعت ہو اس کو چاہیے کہ وہ مدینہ شریف میں مرے، اس لیے پہلے دین کا کام اپنے ملکوں میں کر لے اور جب آثار نظر آنے لگے، ہمارا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے، زندگی کا ویزا اب ختم ہونے والا ہے، تو اللہ سے پہلے ہی دعا کرتا رہے کہ مدینہ شریف کی موت عطا فرما، اس کے بعد کوشش کرے اور مدینہ شریف میں جا کے پڑ جائے. پھر وہیں کی مٹی مل جائے، آہا سبحان اللہ. کیونکہ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، آسمانوں پر ہیں، دمشق کی مسجد میں آپ تشریف لائیں گے، فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے، کیوں؟ اعزاز و اکرام کے ساتھ، اور مینار پر جلوہ فروز ہوں گے، اور پھر جب مینار پر جلوہ فروز ہوں گے پھر فرمائیں گے لاؤ سیڑھی لاؤ. اب علماء فرماتے ہیں لو جی آسمان سے تو بغیر سیڑھی کے اترے، آسمان سے اترے تشریف لائیں گے بغیر سیڑھی کے، اور مینار سے اترنے کے لیے جو اتنا سا مینار ہے، آسمانوں کی کیا وسعت بلندیاں ہیں، اور اس پہ تو بغیر سیڑھی کے، اور مینار اتنا سا 100 فٹ 200 فٹ 400 فٹ ہوگا، کتنا ہوگا، اور وہ کتنے ہزاروں لاکھوں فٹ ہے، کروڑوں پتہ نہیں کتنے فٹ ہے، وہاں تو بغیر سیڑھی کے اور یہاں سیڑھی مانگ رہے ہیں، سیڑھی مانگیں گے آپ؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں، اللہ اللہ، علماء کو جزائے خیر دیجئے، کیسے دیکھیے، فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں تشریف لے آئے، اب یہاں پر اسباب دنیا کو اختیار فرمائیں گے، ورنہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جو بغیر سیڑھی کے آسمان سے اتار سکتے ہیں، مینار سے بھی تو بغیر سیڑھی کے اتار سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں اسباب دنیا کو اختیار کرو. اس لیے بزرگان دین یہ جملہ فرماتے ہیں، دنیا بالوسائل لا بالفضائل، دنیا کے لیے وسیلے ہیں، وسیلہ اختیار کرو، صرف فضیلتوں سے کام نہیں چلتا، یہاں اسباب اختیار کیے جاتے ہیں، اسباب اختیار کرو لیکن نظر مسبب پہ رکھو، سبحان اللہ، تاکہ تمہارا تقوی کل اور یقین کامل ہو جائے. کیا؟ اسباب اختیار کرو، نظر اللہ پہ رکھو، کھڈا کھود دو، اس کے بعد اللہ سے مانگو. حکیم الامت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کانپور کے مدرسے میں پڑھاتے تھے، وہاں کے حضرت کو بڑے بنا دیا گیا تھا، سرپرستوں نے کہا کہ مسجد کا حوض تالاب بنانا ہے تاکہ وضو خانہ تیار ہو جائے، تو آپ چندے کا اعلان کیجئے. فرمایا میں پڑھانے کے لیے آیا ہوں، چندہ مانگنے کے لیے نہیں آیا. یہ چندہ مانگنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام نہیں ہے. معافی مانگی، حضرت معاف کر دیجئے. فرمایا اچھا اب کرتا ہوں، کہ چلو اب ہمارا کام کیا، ہم وہ کرتے ہیں. جمعے کا دن تھا، حضرت نے اعلان کیا، فرمایا بھائی دیکھو وضو خانہ بنا رہے ہیں، سب لوگ آؤ کھڈا کھود دو. سب نے مل کر کھڈا کھود دیا، حضرت نے سب سے پہلے گنتی چلائی، سب نے کھول دیا. اتنے میں پیغام آیا، ایک بیوہ عورت تھی، مالدار تھی، اس نے کہا کہ حضرت آپ کسی سے پیسہ نہیں لیے گا، پورا وضو خانہ تالاب میں خود اپنے پیسے سے بنواؤں گی، اور آپ کسی سے چندہ مت لیجیے گا. حضرت رونے لگے, حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ رونے لگے. فرمایا کہ دیکھو کھڈا کھودنا ہمارا کام تھا, اس پر فضل کرنا مالک کا کام تھا. دیکھا آپ نے ایسے استغنا سے کام کیا ہمارے بزرگوں نے, دروازے پہ جا کر مانگا نہیں ہے, استغنا سے کام کیا, کھڈا کھود دیا جو ہمارا کام تھا, اب کھڈے میں مالدار کو گرانا ان کا کام ہے. استغنا سے رہے, سوال دست سوال دراز نہ کرے. عالم کی شان کے خلاف ہے کہ ایسے ہاتھ پھیلائے, اس کا ہاتھ ایسے ہونا چاہیے, ایسے. نہیں ملنا کوئی بات نہیں, کھڈے میں پڑا رہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بنا دیں گے, کھڈے پہ کھڈے چڑھا دیں گے. دیکھو بزرگوں کی باتیں یاد آتی ہیں, اپنے شیخ سے سنی ہوئی سب باتیں یاد آ جاتی ہیں. الحمدللہ صحبتوں کا فائدہ ہے نا. تو وہ انجینئر, تو میں عرض کر رہا تھا عیسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے, پھر مینار سے سیڑھی سے نیچے اتریں گے, پھر آپ ایک طویل بہرحال اس کے بعد جو حالات ہیں, لیکن پھر آپ کا اس دنیا میں انتقال ہوگا, پھر آپ کا بھی, آپ بھی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے, جہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, چوتھے کی جو جگہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. پھر آپ وہاں پر آرام فرما ہوں گے, اور قیامت کے آنے کے بعد جب دوبارہ بعثہ زندہ ہوں گے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جائیں گے, پھر جنت البقیع جس کے لیے, جو مدینہ شریف کا قبرستان ہے, جس کے لیے حکم ہے کہ تم میں سے جس کو استطاعت ہو وہاں جا کے مرے, پھر وہاں کے مردوں کو اٹھایا جائے گا, اس کے بعد مکہ شریف, پھر طائف کے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے دیکھو مکہ شریف بیت اللہ اللہ کا گھر ہے, لیکن یہاں رسول اللہ ہے, اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف والوں کو پہلے اٹھائیں گے. تو انجینئر نروان الحق صاحب وہ گاڑی چلا رہے تھے, تو حضرت والا ہردوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا انجینئر صاحب سے کہ کیا بات ہے, گرمی خوب ہو رہی ہے, آپ ایئر کنڈیشن نہیں چلا رہے, مکیف نہیں چلا رہے. تو انہوں نے کہا حضرت شغل فی, عرب لوگ بولتے ہیں نا شغل فی, یعنی چل رہا ہے بھائی. حضرت کہا حضرت وہ ایئر کنڈیشن چلا دیا ہے. فرمایا کیا ایئر کنڈیشن خراب ہے, ٹھنڈک نہیں ہو رہی؟ عرض کیا کہ نہیں حضرت ایئر کنڈیشن ٹھیک ہے. فرمایا پھر ٹھنڈک کیوں نہیں ہو رہی؟ تو انجینئر انوار الحق صاحب نے عرض کیا کہ حضرت معلوم یہ ہوتا ہے کہ کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے جہاں سے گرمی آ رہی ہے. فرمایا اچھا. حضرت فرماتے میرے شیخ رحمت اللہ علیہ کہ حضرت یہ سب واقعہ نقل کیا, فرماتے کہ سب نے اپنے شیشے دیکھے, میں نے بھی اپنا شیشہ دیکھا, وہ تھوڑا کھلا ہوا تھا. فرمایا میں اس کو بند کیا, چند منٹ میں گاڑی خوب ٹھنڈی ہو گئی. ابھی اللہ والوں کو دیکھیے, سبحان اللہ, ان کا یہ تفکرون فی خلق السماوات والارض, دیکھیے کہ زمین و آسمان کی تخلیق میں غور کرتے ہیں, حالات اور مشاہدات سے اللہ تعالی کی محبت سکھاتے ہیں, اللہ کی یاد سے پیدا کرتے ہیں. فرمایا دیکھو ایئر کنڈیشن بالکل ٹھیک کام کر رہا تھا, لیکن شیشہ کھلا ہونے کی وجہ سے گاڑی ٹھنڈی نہیں ہو رہی تھی, جیسے ہی تمام شیشے بند کر دیے فوراً گاڑی ٹھنڈی ہو گئی. فرمایا اسی طرح سے جب ہم ذکر اللہ کرتے ہیں, عبادت کرتے ہیں, تو اس میں خاصیت ہے دل کو چین اور اطمینان دینے کی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کی خاصیت ہے کہ اللہ تعالی کی یاد میں دل کو چین اور اطمینان ملے گا. لیکن ہمیں ذکر اللہ, عبادات, تبلیغ, خانقاہ, علم, عبادات, تہجد, حج عمرہ کے باوجود دل کو سکون اور چین کیوں نہیں مل رہا؟ فرمایا اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی شیشہ کھلا ہوا ہے. ایسا نہیں, فرمایا چیک کرو کہیں آنکھ کا شیشہ تو نہیں کھلا ہوا کہ آنکھ سے بد نظری کر رہے ہیں. حسینوں کو تانک اینڈ جھانک, ایک تو ہوتی تانک جھانک, ایک ہوتی تانک اینڈ جھانک, پتا چلا تانکا جھاکی تو نہیں ہو رہی ہے, کیڑی نگاہوں سے تو نہیں دیکھ رہے صوفی صاحب, سامنے چل رہے ہیں دیکھ ادھر رہے ہیں, کہاں جا رہا ہے, کدھر دیکھتا ہے. یا موٹر سائیکل کے شیشے میں سے پیچھے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر یا تصویروں کو دیکھنا، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، راہ چلتے ہوئے ادھر ادھر نظر مار لیتے ہیں. آہ، میرے شیخ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب نے خود سنایا، داڑھی والے آدمی، صوفی نیک، تہجد گزار، کہتے ہیں میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، گلی ذرا پتلی تھی، عموماً وہ پرانے گلیاں ہوتی ہیں تو گھر آمنے سامنے ہوتا ہے، تو عورتیں دروازے پر کھڑے ہو کر ایک دوسرے سے کوئی بات کر لیتی ہے، پڑوسن سے. تو حضرت فرماتے ہیں کہ ان صاحب نے بتایا کہ حضرت میں گزر رہا تھا، بس مجھے میرے نفس نے کی شرارت ہوئی، میں نے ایک کنکھی سے جو نا ایک عورت کو دیکھا، تو جب وہ آگے گزرا تو مجھے آواز آئی، دوسری عورت نے اس سے کہا اے بہن ایک ملا تجھے دیکھتا جا رہا تھا. حضرت فرماتے ہیں ان صاحب نے کہا میں شرم سے گڑ گیا زمین پر کہ اللہ والوں کی، علماء کی، ملا کی رسوائیوں کا ذریعہ بنا میں، اور میں یہ سمجھ رہا تھا کسی نے دیکھا نہیں، اس عورت کو پتا نہ چلا، دوسری نے دیکھ لیا. فرمایا اسی طریقے سے جب حضرت صاحب، صوفی صاحب جب یوں کر کے دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن مخلوق اگر مان لو نہ بھی دیکھے تو میرے شیخ کا شعر فرماتے ہیں جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسمان سے. آسمان والا تو دیکھ رہا ہے کہ یہ ظالم کیا کر رہا ہے، ارے ظالم یہ کیا کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے، جو دم حسینوں، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے، ارے یہ کیا ظلم کر رہا ہے کہ دم حسینوں کا بھر رہا ہے، جو دم حسینوں کا بھر رہا ہے، بلند ذوق نظر نہیں ہے. اس کا ذوق نظر بہت ہی گھٹیا اور غلیظ ہے، کیونکہ ان حسینوں سے کیا پائے گا سوائے غلاظت، پیشاب پخانے کی گندگی کے علاوہ یہ کیا پائے گا ان سے. اور پھر کیا کہتے ہیں، مولانا صاحب ہماری نظر خراب نہیں ہے. نظر تو خراب نہیں ہے، لیکن معاف کیجیے گا، پاجامہ خراب ہے. ہم نے بری نظر سے نہیں دیکھا، تو اچھی نظر سے دیکھنے کی اجازت ہے کیا؟ چوری بھی اچھی نیت سے کی جاتی ہے کیا؟ چوری اچھی نیت سے کی جاتی ہے؟ میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ پھول پوری رحمت اللہ علیہ کا ایک خادم تھا، ملازم تھا، تو وہ بادام چوراتا تھا، تو حد پکڑ لیا اس کو، تو پوچھا کہ تم نے چوری کیوں کی؟ حضرت میں نے بری نیت سے نہیں کی. تو چوری بھی کیا اچھی نیت سے ہوتی ہے؟ تو یہ حسینوں کو اچھی نظر سے دیکھ رہا ہے. اچھی نظر ہو یا بری نظر ہو، اللہ تعالی نے منع فرمایا. ایک صوفی صاحب کا بھی قصہ سنیے. وہ حضرت والا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ سے بیعت ہوئے، کچھ دن بعد آ کر کہنے لگے حضرت آپ کی برکت ہے بد نظری چھوڑ دی، اب میں کسی عورت کو، لڑکی کو نہیں دیکھتا، ہاں اب بھی اگر کسی کو دیکھتا ہوں تو اس نظر سے دیکھتا ہوں کہ میری شادی کس سے ہوگی. تو پھر تو سارے مرد دیکھیں گے کہ ہماری دوسری شادی کس سے ہوگی. تو یاد رکھے، اچھی نظر ہو یا بری نظر ہو، حرام ہے یہ کام، گناہ ہے، اس کو اللہ تعالی نے منع فرمایا. اور پھر اس بد نظری میں جو بہت ہی خطرناک چیز ہے، جس کی طرف ہم لوگ بہت غفلت میں مبتلا ہے، وہ ہے شرعی پردہ نہ کرنا. شرعی پردہ کے کی کیا معنی ہے؟ شرعی پردہ کے معنی یہ ہیں کہ بھائی کی بیوی یعنی بھابھی اس سے پردہ ہے، بیوی کی بہن سالی اس سے بھی پردہ ہے، اور بہنوئی صاحب بورڈ کھیلتے ہیں، لوڈو بھی کھیلتے ہیں، اور جب چھکا آتا ہے تو سالی کی لان پہ ہاتھ مارتے ہیں، کیسا دیکھا کیسا چھکا لگایا. اور پھر اگر اب وہ بہنوئی نے سیکھا کہ جی پردہ کرنا، پھر اس نے پردہ کیا،
کہتے بھائی جان آپ کو کیا ہو گیا، پہلے تو آپ مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کے سب وے کا برگر دلانے لے جاتے تھے، اب جب سے آپ ملاؤں کے چکر میں پڑے ہیں میں تو آپ کی بہن کی طرح ہوں۔ اسی طرح چچا کی بیوی چچی، مومانی ماموں کی بیوی مومانی، ان سے بھی پردہ ہے۔ دیکھو یاد رکھنا، رشتہ دار کچھ بھی ہوں اللہ کا حکم سب سے زیادہ ہے۔ بھائی رشتہ داروں کا حق کس نے بتایا؟ اچھا اسی طرح ہوتا ہے، یہ بعض بچے ہوتے ہیں وہ اپنی بعض رشتہ داری پالتے، جیسے بھائی کی بیوی کا بھائی بڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے دیوروں کو چھوٹے ہوتے ہیں پالتی ہے، ان کی عظمت کرے، ماں جیسا احترام کرے، لیکن ان سے بھی پردہ ہے، ان کے اکرام کرے، ان کی خدمت کرے کہ آپ کوئی کام ہو ہمارے لائق ہو، کچھ لے جانا ہو، کچھ کرنا ہو، سفر پر جائے ان سے دعا بھی کرائے، ان کی عزت کرے، احترام کرے، ماں کی طرح کرے کہ اس نے پالا ہے۔ لیکن جس نے اس کے دل میں رحم ڈالا اس مالک کے حق کو نہ چھوڑے۔ دیکھیے سگی ماں، اب کہتے ہیں جی ہم نے تو اس کو ہگایا متا، یہ ایک عام جملہ ہے بس رٹ دیتے ہیں، جی ہم نے تو اس کو ہگایا متایا ہے، اس سے کیا پردہ، اس کا تو پیمپر ہم صاف کرتے تھے۔ تو دیکھیے سگی ماں جو کہ بچے کی مالش بھی کرتی ہے اور استنجا بھی دھلاتی ہے، وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے سگی ماں دھلاتی ہے، تو حکم بدل گیا کہ نہیں؟ اب سگی ماں بھی نہیں دھلا سکتی۔ لہذا اگر مرد بیمار ہو جائے، اس کو کوئی ستر کی کوئی ضرورت پیش آئے، تو یاد رکھنا اس کے ستر کو کوئی نہیں دیکھ سکتا سوائے بیوی کے۔ تو دیکھیے اب سگی ماں بھی موجود ہے، وہ بھی نہیں دیکھ سکتی۔ تو جب بھائی جب ماں کا حکم بدل گیا تو پھر کتنی رشتہ داریاں، میں ان کی یہ نہیں سکھا رہا کہ آپ ان کی بے حرمتی کیجئے، ان کی عزت، ان کا احترام کیجئے، کتنی چچیاں پالتی ہیں، وہ بیچاری محبت سے کرتی ہیں، اولاد کی طرح پالتی ہے، سر آنکھوں پر ان کی عظمت کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی عظمت، ان کی عقیدت کو اپنے دل میں بسائیں، لیکن شریعت کے حکم کا بھی احترام کریں۔ دیکھو میں یہ نہیں سکھا رہا کہ ان کو رٹو اٹھو، ایسا نہیں، اکرام کرے، ان سے دعائیں کرائے، ان کے لیے ہدیہ تحفہ لے کر جائے کہ جس نے پالا کتنا ہے بڑا احسان کیا۔ کہ بعضوں کی والدہ مائیں انتقال کر جاتی ہیں، چچیاں پالتی ہے، کوئی ممانی پالتی ہے، کبھی بھابیاں پالتی ہیں، کتنا ماشاءاللہ وہ کتنی محبت سے اکرام سے کرتی ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے حکم کو بھی آگے رکھے، ان کا ادب کرے، ساری زندگی ان کا خیال رکھے، ان کی اولادوں کا خیال رکھے۔ ہاں یہ بھی، ان کا بھی خیال کرے، ان کی خدمت کرے، ان کی اولادوں کی بھی خدمت کرے کہ جس نے ماں کی طرح پالا، کتنا اکرام کیا، کتنا پیار دیا، لیکن ساتھ میں شریعت کا بھی اکرام کرے۔ تو نظر کی حفاظت، ایسا نہ ہو آنکھ کا شیشہ کھلا ہوا، یا آنکھ کا شیشہ بند کیا جی کانوں کا شیشہ کھلا ہوا۔ کتنے اچھے دیندار ہیں، عجیب ہے، گانے سننے کی عادت ہے، بڑے بڑے دیندار حضرات ہیں اور گانے سنتے ہیں۔ خصوصاً یہ جو اس زمانے میں جو موبائل کا مسئلہ آیا کہ اب موبائل پر گھنٹیاں ہیں، میوزک کسی عجیب عجیب، اور جناب دیکھو اتنی بڑی داڑھی اور گھنٹی دیکھو تو جناب کیسی موبائل پر۔ اس لیے گھنٹی عرض کیا کرتا ہے اکثر یہ بندہ، میں اس لیے میں آپ نے کبھی دیکھے، میں کبھی اعلان نہیں کرتا کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجئے، کبھی آپ نے اعلان مجھ سے نہیں سنا ہوگا، میں کرتا ہی نہیں ہوں۔ کیوں؟ موبائل فون بند کرنے کے لیے کہنا، اس کا تو عقل و شعور سے تعلق ہے۔ ایک آدمی مسجد میں آ رہا ہے، اس کو تو خود ہی بند کرنا چاہیے۔ لہذا ایک دفعہ ایک امام نے اعلان کیا کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجئے، ایک صاحب مسجد سے نکل گئے، جب نماز ختم ہونے قریب آئے پھر پہنچے، تو لوگوں نے کہا کہ بھئی خیریت ہے کیا، کوئی امام صاحب نے کوئی ایسی بات کہی تم ناراض ہو گئے؟ کہا نہیں نہیں، امام صاحب کی عظمت تو، ملا کی عظمت تو میری سناخوں پر، میں تو ان کے باپ سے بڑھ کر درجہ رکھتا ہوں، دیتا ہوں ان کو۔ کہا پھر کہاں چلے گئے تھے؟ کہا وہ اصل میں مولانا صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اپنے موبائل فون بند کر لیجئے، میرا موبائل فون گھر پہ رہ گیا تھا، میں وہ بند کرنے گیا تھا۔ تو انسان ہے، میں اس کو بھی مانتا ہوں کہ انسان کبھی بھول بھی سکتا ہے، اس کے موبائل فون کی گھنٹی کھلی بھی رہ سکتی ہے، لیکن کم سے کم سادہ گھنٹی تو ہونا، ایسی ہو ٹونٹ کے بعد ہلکی پھلکی سی آواز۔ اور اس کا سب سے بڑا ناپنے کا آلہ کہ گھنٹی سادہ ہے کہ نہیں، وہ گھنٹی کسی چھوٹے سے بچے کو سنا دے،
اگر بچہ اپنی جگہ آرام سے بیٹھا ہے تو اس کا مطلب گھنٹی سادہ ہے، اور بچہ اگر تھرکنے لگا ناچنے لگا اس کا مطلب دگا گڑبڑ دے. سادہ گھنٹی رکھیے تاکہ وہ ہماری شکل و صورت سے بھی کچھ میچنگ ہو جائے. تو کانوں سے، اور پھر غیبت سننا، یہ بھی ایک بیماری ہمارے اندر. ارے وہ فلاں وہ پتا ہے نا وہ صاحب، ارے وہ تو اچھا ہو. میرے شیخ اس طرح فرماتے تھے، ہو آج راز آؤٹ ہوا، مجھے کچھ کچھ ڈاؤٹ تھا آج راز آؤٹ ہوا. اور بتاؤ اور بتاؤ. سنانے والا کیا کہتا ہے؟ اب وہ زبان سے غیبت کر رہا ہے، اپنی زبان کا شیشہ کھولا ہے ظالم نے. سنانے والا کہتا ہے میں حقائق بیان کر رہا ہوں، اور سننے والا کہتا ہے اچھا ہوا بھائی مجھے حقائق پتہ چل گئے، ہم تو سمجھتے تھے بڑے صوفی ہیں، پتہ چلا تہجد گزار کتنے نمبر نکل گئے. آج پتہ چلا ان کی حرکتیں. اور اگر اس حقائق میں یاد رکھیے، مسئلہ یہ ہے کہ وہ برائی جو کسی مسلمان کے اندر ہو اس کا تذکرہ کرنا، بلکہ ایک بات اور فقیر یہ عرض کیا کرتا ہے کہ ایسی کوئی بات جو کہ کوئی مسلمان بھائی چھپانا چاہتا ہے اس کا تذکرہ کرنا بھی گناہ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ میری بات کسی کو بتائی جائے، اس لیے حدیث شریف میں آیا المجالس بالامانہ، مجلسیں وہ امانت ہیں. اس لیے کسی مسلمان بھائی کی بات کو نقل مت کرو جس کو وہ چھپانا چاہتا ہے. اور غیبت، اگر برائی موجود ہے وہ تو غیبت ہے. اور عموماً ہوتا کیا ہے کہ غیبت ہوتی ہے، غیبت سے چلتے چلتے بہتان تک بات پہنچ جاتی ہے، یعنی ایسی باتیں بھی پھر لگائی جاتی ہیں جو اس میں ہوتی نہیں ہے، یہ تو بہتان ہے جو کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے. اور اب بس زبان ہے کڑکڑ کڑکڑ زبان چل. یہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا، یہ جو موبائل فون پر پیکیجز ہیں یہ ایک گھنٹے تک، یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ گھنٹوں گھنٹوں لگے میں جناب پیکیج لے لیے، یہ مصیبت خانے پیکیج آ گئے اب بھائی. یہ گھنٹوں باتیں، یہ کسے کیا ہو رہی ہیں؟ یہ کیا ہے؟ ہاں جی ماں سے بات کر رہا ہے، بھائی سے بات کر رہا ہے، تو ایک گھنٹہ بات کرنے کا کس کے پاس ٹائم ہے؟ بس لگے ہوئے دھنا دن دھنا دن، بس یہی ہے نا. اس میں غیبت ہے نہیں تو اور کیا ہوتی ہے؟ انسان بغیر غیبت کے بات کرے، ذرا گھنٹہ بات کر کے دکھائے. سوائے علماء ربانیین کے کہ جو قرآن و حدیث کی معرفت، اللہ تعالی کی عظمت اور محبت پر میرے شیخ پانچ پانچ گھنٹے بعد فرمایا کرتے تھے. مجلس کیا ہوتی تھی؟ نور کی بارش ہوتی تھی، رحمتوں کی بارش ہوتی تھی، یہ اللہ والوں کی مجلس ہیں. تو کان کا شیشہ کھلا ہوا ہے، کہیں زبان کا شیشہ کھلا ہے کہ گالیاں دے رہے ہیں یا زبان سے غیبتیں کی جا رہی ہیں. اللہ اکبر. تو فرمایا کہ ان شیشوں کو بند کریں، کانوں کے، آنکھوں کے، یعنی گناہوں کی، گناہوں کو چھوڑے. اس کے بعد میرے شیخ فرماتے ہیں تم اللہ تعالی کے رستے میں گناہ چھوڑو، پھر ایک مرتبہ اللہ کا نام لو تو زمین سے لے کر آسمان تک تمہیں نور ہی نور معلوم ہوگا، کیونکہ ایک اللہ کا نام زمین و آسمان کے اس خلا کو نور سے بھرنے کے لیے کافی ہے. ایک مرتبہ اللہ کا نام کافی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت بڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بہت بڑا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ غیر محدود عظمت والے ہیں، اللہ تعالیٰ کا نام بھی غیر محدود عظمت کا حامل ہے. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا جو نام بھی ہے، یہ اس نام کی بھی اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی. لہذا کسی باطل خدا نے، کسی جھوٹے خدا نے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ ہوں، یا کسی نے اپنا نام اللہ نہیں رکھا. سبحان اللہ. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اسی طرح اللہ کا نام بھی یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے. اسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هو اللہ احد. اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف واحد سے نہیں کرایا، احد سے کرایا. سبحان اللہ. اور احد اور واحد میں کیا فرق ہے؟ حالانکہ دونوں کو ترجمہ ایک سے کیا جاتا ہے، واحد معنی بھی ایک، احد معنی بھی ایک. کیوں علماء کرام دونوں کا ترجمہ ایک سے کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ لیکن میرے شیخ نے فرمایا اس میں فرق ہے، احد میں اور واحد میں فرق ہے. وہ کیا فرق ہے؟ احد کا اطلاق ہوتا ہے، جو چیز صرف ایک ہو اس کو کہتے ہیں احد، اور جو واحد کا اطلاق ایک سے زیادہ پر بھی ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں ایک سو واحد میاں، ایک ہزار واحد الف. اب ہزار بھی ہے اور ایک بھی ہے، ایک تو ہے لیکن ایک سے زیادہ پر بھی ایک کا اطلاق ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تعارف سبحان اللہ قل هو اللہ الواحد نہیں فرمایا، بلکہ قل هو اللہ احد اپنا تعارف کرایا. دیکھو اللہ یعنی ذات اللہ، ذات اللہ اور اسم اللہ دونوں احد ہیں. اگر اس کا ترجمہ یوں کیا جائے ذات اللہ اور اسم اللہ دونوں احد ہیں، تو دیکھیے ترجمہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس طرح اپنی ذات سے احد ہے اپنے نام سے بھی احد ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے فرماتے تھے میرے شیخ گناہ چھوڑو، پھر دیکھو ایک مرتبہ اللہ کا نام لے کے دیکھو، زمین سے لے کر آسمان تک نور سے بھر جائے گا. لہذا جب دنیا میں کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہ ہوگا قیامت تب آئے گی. اللہ تعالیٰ کے فرما برداروں پر قیامت نہیں آئے گی، نافرمانوں پہ آئے گی. اس لیے فرماتے تھے گناہ چھوڑ دو، فرماتے تھے گناہ چھوڑ کے تو دیکھو، گناہ چھوڑ کے تو دیکھو اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء کو کیا زندگی عطا فرماتے ہیں، کیا لذتیں عطا فرماتے ہیں، یہ کر کے تو دیکھو. فرماتے تھے یہ کرنے کی چیز ہے. اب رہی بات، سوال ہی ہو جاتا ہے ہمارا دل تو چاہتا ہے، ہم چاہتے بھی گناہ چھوڑنا لیکن چھوٹتے نہیں ہیں. فرمایا میرے شیخ فرمایا کرتے تھے یہ ایسے چھوٹے گے بھی نہیں جب تک تم کسی اللہ والے کی صحبت میں نہ بیٹھو گے. میری زندگی کا حاصل، میری زیست کا سہارا، تیرے عاشقوں میں جینا، تیرے عاشقوں میں مرنا. مجھے کچھ خبر نہیں تھی تیرا درد کیا ہے یا رب، تیرے عاشقوں سے سیکھا تیرے سنگ در پہ مرنا. کسی اہل دل کی صحبت جو ملی کسی کو اختر، اسے آ گیا ہے جینا، اسے آ گیا ہے مرنا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا اللہ اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے. یا اللہ ہماری تقوی، ہمیں تقوی والی زندگی عطا فرما، گناہوں سے حفاظت نصیب فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری گناہ والی زندگی کو معاف فرما دیجئے، اپنی فرما برداروں والی زندگی عطا فرما دیجئے. یا اللہ گناہوں کے جو شیشے ہم نے کھول رکھے ہیں جس کی وجہ سے گناہوں کی نحوستیں، جہنم کی گرمیاں ہمارے دلوں کو پہنچ رہی ہیں، یا اللہ اپنے کرم سے کے صدقے میں ان شیشوں کو بند کرنے کی توفیق عطا فرما، 100% تقوی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ تاکہ ہم آپ کے ذکر کے اور یا اللہ دلوں کو چین کو حاصل کر سکیں، آپ کو راضی اور خوش کریں، ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ ہر لمحہ اور سانس آپ کو راضی اور خوش رکھیں اور ایک لمحہ اور ایک سانس آپ کی نافرمانی میں نہ گزاریں. یا اللہ تعالیٰ جو بے شرمی کے دن ہم نے گزارے اس کو معاف فرما دیجئے، حقیقی شرم اور حقیقی حیا عطا فرما، نفس و شیطان کی غلامی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنے دوستوں والی زندگی عطا فرما. یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہماری مدد فرما دیجئے، اپنے دوستوں والی حیات عطا فرما، حیات تقوی عطا فرما، حیات اولیاء عطا فرما، حیات با وفا عطا فرما، حیات با صفا عطا فرما. اور یا اللہ اپنے کرم کے صدقے میں ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما. یا اللہ مخلوق کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لیجئے، ہم سب کو رزق حلال، عافیت، فراوانی، آسانی کے ساتھ عطا فرما. یا اللہ جملہ اہل مصیبت کو اہل عافیت بنا، جملہ اہل حاجت کی حاجت روائی فرما. یا اللہ تمام مریضوں کو شفا عطا فرما جو ہمارے پیارے دنیا سے جا چکے ہیں، ان کی بے حساب مغفرت فرما، درجات بلند فرما، رحمت نازل فرما. ہمارے بڑوں کا سایہ ہمارے سروں پر شفقت، محبت اور عافیت کے ساتھ قائم و دائم فرما، رحمتوں کے ساتھ قائم و دائم فرما. یا اللہ ہمیں اپنے بڑوں کا باادب بنا، چھوٹوں پر شفیق اور مہربان فرما. یا اللہ تقوی والی زندگی عطا فرما، جو باتیں گزارشات کی گئیں یا اللہ اس کو قبول فرما اور ہم اس کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرما، اخلاص عطا فرما دیجئے. اور یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو ہماری دینی ترقی، اخلاقی ترقی کا اور یا اللہ تعالیٰ اپنی محبت کا ذریعہ بنا دیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.